أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو قرآن حکیم کی آیات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر یہ کافر لوگ اسلام لے آئیں یا گناہگار لوگ توبہ کر لیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں فخلوا سبیلہم ان کے راستے چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ان کو معاف کرے گا خذ من اموالہم صدقتاً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے تاجروں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیجئے تو تطہرہم یہ ان کو پاک بھی کرے گا وتزکی بہم اور اللہ رب العزت ان کے مال اور جان ساری چیزوں کو صاف فرما دے گا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرتے رہو آتوا الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور کوئی بندہ جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو جیل میں قید کر دیا جائے اور اتنی دیر تک قید کیا جائے وہ قید کی مشقتیں پا پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے مگر اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے راستوں میں نہ چھوڑا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے میں نے مال کے حق پر بھی محنت کی ہے جان کے حق پر بھی محنت کی ہے عوام کے ساتھ بھی محنت کی ہے زکوٰۃ پر بھی محنت کی ہے اور خدا کی قسم اگر دریائے دجلہ کے موقع پر اور دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا رہ جائے حضرت عمر کو قیامت کے دن اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ اے عمر یہ کتا تھا اور یہ بھوکا رہ گیا اور تیری رعایا کے اندر تیری سلطنت و خلافت کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا اس لیے میں اپنے ملک میں کتوں کے رزق بھی دیکھ بھال کرتا ہوں انسانوں کے لیے بھی دیکھ بھال کرتا ہوں یہی حضرت عمر فاروق ہیں جو اپنی کمر پہ غلے کے سامان کو اٹھا کر غربا کے گھروں میں تقسیم کر دیا کرتے اور جا کر ان کی داد رسی کیا کرتے اور ہما وقت اللہ سے حساب کا ڈر ان کو محسوس ہوتا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ توحید کا ڈنکا دنیا میں بجاؤ وہ اقام الصلاہ نماز کو قائم کرو وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرو وہ صوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو وہ حج البیت اور بیت اللہ کا حج کیا کرو ان استطاع الیہ سبیلا اگر تم وہاں کی طاقت رکھتے ہو دولت اور مال جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادو زکات اموالکم اپنے مال کی زکات ادا کیا کرو صحابی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے رشتے ٹوٹے پڑے کوئی دیکھتا نہیں کوئی کسی کے ساتھ بولتا نہیں اختلاف بڑھ چکے ہیں مسائل بڑھ چکے ہیں معاملات بڑھ چکے ہیں خاندان ہی اگر ٹوٹ جائے پھر غیر کہاں سے ملتے ہیں یہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے رشتوں کی قوت خاندان کی قوت باپ کا رشتہ تایا کا رشتہ چچا کا رشتہ ماموں کا رشتہ کزنوں کا رشتہ بہنوئیوں کا رشتہ سالے کا رشتہ دادا اور نانا کا رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ان رشتوں میں انسان جب جیتا ہے ان رشتوں میں بیٹھتا ہے ان رشتوں میں جب چلتا ہے صلہ رحمی کے ساتھ اس کا نظام زندگی چلتا ہے، اللہ اس دنیا کے اندر بھی خوشحالی پیدا کرتے ہیں اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کے لیے خوشحالی پیدا کریں گے۔ صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارا خاندان ٹوٹ گیا ہے، کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، زکات ادا کیا کر، اللہ تیری تمام کی تمام رشتہ داریوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ زکات ادا کیا کر، اللہ تیرے رشتہ داروں کو قریب کرے گا، تیرے غیروں کو قریب کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، زکات ادا کیا کرو، اللہ اس سے فقر کو ختم کر کر، غربت کو مٹا کر، پوری امت مسلمہ کو اپنی عبادت پہ لگا دیتا ہے۔ مسلمان کا مقصد، ایمان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، مال دولت ان تمام چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنے اللہ کو صرف یاد کرنا، ان چیزوں کی طرف توجہ بندے کو ایمان سے دور کر رہی ہے، اعمال سے دور کر رہی ہے، نظام اسلام سے دور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، دنیا کے اندر تیرے لیے ایک سواری ہونی چاہیے جو کہ تجھے کافی ہو جائے، اور ایک بلڈنگ ہونی چاہیے جس میں تو رہ سکتا ہو، اور ایک کپڑا ہونا چاہیے جس کو تو پہن کے پرانا کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ کپڑوں کی زیادتی بھی تیرے لیے ہلاکت، بلڈنگ کی زیادتی بھی تیرے لیے ہلاکت، اور سواریوں کی زیادتی بھی تیرے لیے ہلاکت۔ ایک صحابی دنیا سے گئے، کہا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں پوری کی ہیں، ساری خواہشات پوری کی ہیں، مجھے یقین ہے آخرت میں میرا اور اللہ کے نبی کا ایک اچھا رشتہ دوبارہ سے قائم ہوگا، لیکن ایک جگہ پر میں کمزور ہو گیا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، سارے حقوق تو ادا کرتا ہے، بتا تیری کمزوری کہاں پر آئی ہے؟ کہا، اللہ کی قسم، میں نے سواریاں دو رکھ لی، اور اللہ کی قسم، میری بلڈنگیں بھی دو ہیں، اور اللہ کی قسم، میں نے کپڑے بھی زیادہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ حلال مال کے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، میری ذات کی طرف سے تھا، میرے مال کی طرف سے تھا، میں نے کسی سے مانگا نہیں، کسی سے سوال نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی قیامت کے دن مجھے پوچھیں گے، جب تجھے میں نے کہا تھا سواری ایک کافی ہونی چاہیے، کپڑا وہ ہونا چاہیے جو پرانا ہو جائے، پھر اس کے بعد نیا کپڑا آ جائے، اور بلڈنگ تیری ایک ہونی چاہیے، زیادہ بلڈنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ صحابی کہنے لگا، حلال سے میں نے بلڈنگیں بنائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو پورا نہیں کر سکا، سواریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا نہیں کر سکا۔ ان تمام چیزوں کی بعض پرس قیامت کے دن اللہ مجھ سے اگر کرے گا تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہوں گے، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، زکات ادا کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کی محبت تمہارے اندر پیدا فرما دے گا، تمہارے ایمان کی فکر سے تمہیں نجات نہیں بلکہ اس کی طرف چلا کرو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امت میں 8 چیزیں بہت ضروری ہیں، نمبر 1 نماز کا قیام کرتی جائے، نمبر 2 زکات کو ادا کرتی جائے، نمبر 3 روزے پابندی سے رکھتی جائے، نمبر 4 اللہ کی توحید کی گواہی دیتی رہے، نمبر 5 حج کو اس کے موقع پہ کرتی رہے، نمبر 6 امر بالمعروف کرتی رہے، نمبر 7 نہیں عن المنکر کرتی رہے، نمبر 8 اپنے ایمان کی فکر کرتی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حشر کے میدان میں اللہ 3 بندوں کو لائے گا اور ان کے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایک تو وہ بادشاہ ہے جو کہ ظالم بادشاہ ہو، ظلم کرتا ہو، اس نے کبھی انصاف نہ دیکھا ہو، نہ اس نے انصاف کیا ہو، اللہ کی قسم ایسا بادشاہ اللہ کے ہاں پکڑ میں آئے گا، اور سارے بادشاہوں کو حدیث میں آتا ہے قید کر کے لایا جائے گا، ان کو بیڑیوں میں چکر کے لایا جائے گا، اگر وہ حساب کا جواب دیں گے اللہ ان کی بیڑیاں کھولے گا، اگر وہ حساب کا جواب نہیں دیں گے اللہ ان کی بیڑیوں میں قید کیے ہوئے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا، چاہے وہ کوئی بھی بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی سلاطین ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خامد اپنے گھر کا بادشاہ ہے، بیوی اپنے گھر کی بادشاہ ہے، امام اپنی مسجدوں کا بادشاہ ہے، قاری حضرات اپنے قرآن کے اوپر بادشاہت کر کے دنیا کے اندر نظام چلاتے ہیں، علماء حضرات اپنے علم کے بادشاہ ہیں، دنیا میں اس کو قائم کرتے ہیں، قاضی جو ہوتا ہے اپنی عدالتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، بکریوں کا چرواہا ان کا بادشاہ ہوتا ہے، حاکم وقت اس پوری امت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے اللہ کے نبی کے پاس جب آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن بادشاہوں کو چکر دیا جائے گا، بیڑیوں میں قید کر دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں ان کو لایا جائے گا، اللہ ان سے حساب پوچھے گا، اللہ ان سے تمام چیزیں پوچھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا، زکات والوں نے کہا، اب ہم ابو بکر کے دور میں زکات نہیں دیتے، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، ابو بکر تھوڑی سی نرمی کر دیجئے، حالات تھوڑے سے کمزور ہیں، آپ زکات پہ سختی نہ کریں۔ فرمایا، نہیں، جس چیز کے لینے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے ابو بکر صدیق اس میں نرمی نہیں کر سکتا، اور ابو بکر صدیق نرمی اس کو نہیں سمجھتا کہ زکوٰۃ معاف کر دی جائے، ابو بکر صدیق کے ہاں نرمی یہ ہے کہ زکوٰۃ لے کر ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، زکوٰۃ لے کر ان کو اللہ کا پیارا بنا لیا جائے، زکوٰۃ لے کر ان کو شیطانی طاقتوں سے روک دیا جائے، زکوٰۃ لے کر ان کو دنیا کی محبت سے ہٹا دیا جائے، زکوٰۃ لے کر ان کا اور ان کے رب کا تعلق بنا دیا جائے، زکوٰۃ لے کر ان کا اور غریبوں کا تعلق بنا دیا جائے، زکوٰۃ لے کر معاشرے کے اندر فقیر کا جو ہاتھ اٹھ کر مسلمانوں کے دروازوں پہ گلیوں پہ سڑکوں پہ سوال کرتا ہے اس ہاتھ کو ختم کر دیا جائے۔ زکوٰۃ دینا نرمی ہے، زکوٰۃ دینا محبت ہے، زکوٰۃ دینا انصاف ہے، زکوٰۃ دینا شفقت ہے۔ زکوٰۃ کو منع کر دینا، زکوٰۃ کو معاف کر دینا، زکوٰۃ کو روک دینا، زکوٰۃ کو ہڑپ کر جانا، زکوٰۃ میں ہیلے کر دینا، زکوٰۃ میں بہانے کر دینا، زکوٰۃ میں منہ چرا لینا، زکوٰۃ میں دل چرا لینا، زکوٰۃ میں اپنے پیسے کو غائب کر دینا، زکوٰۃ میں اپنے سامان کو غائب کر دینا، زکوٰۃ میں مختلف قسم کے جھوٹ باندھ کر علماء کے سامنے جھوٹ بول دینا، امت کے سامنے جھوٹ بول دینا، عوام کے سامنے جھوٹ بول دینا، یا زکوٰۃ لینے والے پر اپنے احسان سمجھنا، یا دروازے پہ آئے ہوئے مسکین کو ڈانٹ دینا، یا دروازے پہ آئے ہوئے مسکین کو ڈانٹ دینا۔ وہ حضرت فاطمہ کا واقعہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان آیا مگر گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر اس کی تواضع کرتا ہوں۔ جب وہ گھر میں گیا گھر میں کچھ نہیں ملا، کوئی صحابی آیا اما فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بھیجا ہے۔ اما فاطمہ نے پوچھا کون سا مہمان ہے، بتایا گیا فلاں مہمان ہے۔ اما فاطمہ نے گھر میں دیکھا نبی کی بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے اپنی چادر مبارک کو کسی لفافے میں پیک کیا اور کہا جاؤ فلاں آدمی کے پاس اس کو گروی رکھ دینا اور اس سے ادھاری جو اور گندم لے آنا، میں اللہ کے نبی کے مہمان کو بے شک قرض لے لوں لیکن اس مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا حصہ ہوں، آپ کی جود کا حصہ ہوں، آپ کے اخلاق کا حصہ ہوں، آپ علیہ السلام کی محبت کا حصہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے صحابہ نے کہا آپ تھوڑی نرمی کر دیں، تھوڑے معاملے میں لچک پیدا کر دیں، تھوڑی دیر صبر کر جائیں، اس کے بعد جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے زکوٰۃ کے معاملات میں سختی کر دیجئے گا، ان کے خلاف جہاد کر دیجئے گا، سب کچھ کر دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا ان قطع الوحی، وحی تو ختم ہو گئی، وقت تمت دین، اور دین مکمل ہو چکا، اینکس الدین، کیا دین میں اب نقصان آ جائے، وانا حی اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری کوئی لچک نہیں ہے، میں رسول اکرم علیہ السلام کا سپاہی، آپ کا خلیفہ، آپ کے بعد امامت کا منصب اللہ کے نبی نے مجھے عطا کر دیا ہے، میں وہ تمام چیزیں اس امت پر نافذ کروں گا جن سے مجھے پتا چلتا ہے کہ خدا کی قسم زکوٰۃ کی وجہ سے خوشحالیاں، زکوٰۃ کی وجہ سے امن و امان، زکوٰۃ کی وجہ سے ڈکیتیاں نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی وجہ سے چوریاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دی فلا یحرک مالک نارن، تیرے مال کو کبھی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا اگر تمہیں کسی مصیبت کا ڈر ہو جائے زکوٰۃ کے ذریعے قلعہ بنا جاؤ اور اس قلعے میں آرام کیا کرو، اس قلعے میں بیٹھا کرو، اس قلعے میں چلا کرو، اس قلعے میں سویا کرو، اس قلعے میں بیٹھ کے کھایا کرو، نہ چلنے میں ڈر ہوگا، نہ سونے میں ڈر ہوگا، نہ اٹھنے میں ڈر ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی۔ یہ قلعہ کیا چیز ہے؟ یہ زکوٰۃ کا قلعہ ہے، تم زکوٰۃ ادا کر دو، تمہاری چار دیواری پر اللہ کی محافظت شروع ہو جائے گی، نہ ادھر سے دشمن آئے گا، نہ ادھر سے دشمن آئے گا، تمہاری رات میں بھی سکون، تمہارے دن میں بھی سکون، تمہاری تمام چیزوں میں سکون ہے۔ زکوٰۃ ایک قلعہ ہے محافظت کا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بیماریاں دائیں طرف سے آ جائیں، بائیں طرف سے آ جائیں، ہر طرف سے امراض آ جائیں، ہر طرف سے بیماریاں آ جائیں، صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بیماریوں کی کثرت ہو گئی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زکوٰۃ ادا کر کر بیماریوں کو بھگا دے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کر بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنی زکوٰۃ ادا کر لے، تیری بیماریوں پر اللہ تجھے صبر بھی عطا فرمائے گا، اور یاد رکھ اگر تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی تیرا مال حرام ہو جائے،
جائے گا جب تیرا مال حرام ہو جائے اور تو بیمار ہو جائے، بیماری پہ پیسہ لگتا جائے گا وہ بڑھتی جائے گی، ایک ٹھیک ہوگا دوسرا بیمار ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا تیسرا بیمار ہوگا، تو اپنے پیسے کو جمع کرتا جا، اگر تو نے یہ سمجھا کہ یہ پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر تو نے یہ سمجھا کہ یہ پیسہ مجھے فائدہ دے گا، اگر تو نے یہ سمجھا کہ یہ پیسہ مجھے بہت نقصان سے بچا لے گا، یاد رکھ اللہ تجھے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے گا کہ ڈاکٹر تیرے سارے پیسے کو اچٹ کر کے کھا جائے گا اور تیری بیماری کے اندر سے تجھے شفا نصیب نہیں ہوگی۔ لا علاج بیماریوں کی ایک وجہ وہ امراض جن پر صحت نہیں آ رہی، وہ امراض جن پر ڈاکٹروں کے علاج، ان کی ڈرپس، ان کے انجیکشن اور علماء کے دم، اور بڑے بڑے بزرگ آپ کو دم بھی کرتے جا رہے ہیں مگر شفا نہیں آتی، اور لا علاج مریض بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایک چار آنے کا فائدہ بھی اس کو نہیں ہوتا، لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے، خدا کی قسم صرف 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 رزق حرام کا بن جاتا ہے، اور رزق حرام شراب کی وجہ سے بھی ہے، سود کی وجہ سے بھی ہے، رشوت کی وجہ سے بھی ہے، دھوکہ دہی کی وجہ سے بھی ہے، اور اس بندے کا بھی رزق حرام ہو جاتا ہے جس نے اپنی زکات کو پیسے میں شامل کر کے زندگی گزار رہی۔ زکات ادا کر، تیری بیماریوں کے قریب اللہ رب العزت کی حفاظت آ جائے گی۔ وہ وقت بھی تو یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام جیسا پیغمبر 18 سال تک بیماری میں رہا اور اس بیماری کو صحت سے اچھا جانتا تھا، 18 سال زندگی کے پوری زندگی میں خوبصورت تھے، 18 سال کی زندگی کو یاد کر کر وہ رویا کرتا تھا، جب وہ درست ہو گیا اس نے اپنے اللہ سے کہا خدا کی قسم مجھے بیماری کے دن یاد آتے ہیں، مجھے گزشتہ ایام یاد آتے ہیں، مجھے 18 سال یاد آتے ہیں، یہ پیغمبر کون تھے، ان کی بیماریوں میں سکون تھا، ان کی بیماریوں میں اللہ نے ایک تمانیت رکھی تھی، ان کی بیماریوں میں اللہ نے ایک پر امن نظام رکھا ہوا تھا، یہ اس بیماری سے بچنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اس بیماری میں بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر سرخرو ہونا چاہتے تھے، اور تمام چیزوں میں اس بیماری کو یاد کرتے جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ زکات ادا کرنے والے، صدقہ ادا کرنے والے، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، زکات کی ادائیگی آپ کے محلے میں محبت پیدا کرتی ہے، آپ کے ملک کے اندر محبت پیدا کرتی ہے۔ آج ہمارے غریب مسلمان ہیں غیر ملکی این جی اوز کا شکار ہیں، کوئی عیسائیوں کی این جی اوز، کوئی یہودیوں کی این جی اوز، کوئی مرزائیوں کی این جی اوز، کوئی خارجیوں کی این جی اوز، ہمارے غربا بچہرے پورے پورے لوٹ 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 کر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور جماعتوں کی جماعتیں ان کی این جی اوز سے جا کر چندہ لیتے ہیں، ان سے جا کر قرضہ لیتے ہیں، ان سے جا کر پیسہ لیتے ہیں۔ ہمارے غریب کو مسلمان پوچھتا نہیں ہے، ہمارے غریب کو بڑا بھائی دیتا نہیں ہے، ہمارے غریب کو گلی کا پڑوسی کچھ نہیں دیتا۔ خوشبوئیں ہر طرف بڑھ رہی ہیں، مثالیں پڑھ رہے ہیں، سالن بن رہے ہیں، لیکن کوئی کسی میں طلب نہیں، کوئی نظام نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، دیکھو اس بندے کو جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یدعو الیتیم، یتیم کو کیا دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھوکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو مسکین سے محبت کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو نماز پڑھتے ہیں گھر میں اور اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھیں فویل، پھر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم یراؤنا، وہ لوگ جو تھوڑی سی عبادت کرتے بھی ہیں دکھلاوا کر جاتے ہیں، وہ یمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی چیزیں جیسے نمک چاہیے، مرچ چاہیے، ماچس چاہیے، چمچہ چاہیے، پلیٹ چاہیے، کوئی چیز چاہیے، ادھاری لیتے ہیں وہ بھی روک دیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دیتے، زکات بھی نہیں دیتے، یتیم کو کچھ نظام بھی نہیں دیتے۔ جہنم کے اندر مسلمان کے جانے کی وجوہات، کافر تو جائے گا جہنم میں، مشرک تو جائے گا جہنم میں، یہودی تو جائے گا، عیسائی تو جائے گا، لیکن مسلم معاشرے میں مسلمان جس وقت جہنم میں جائے گا اس کے جواب یہ ہوں گے، لم نکن نطعم المسکین، ہم غریب کو نہیں کھلاتے تھے، اور اس کے بعد ولم نکن نطعم المسکین، نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب کو نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، بہودہ آوارہ بندے ہمیں اچھے لگتے تھے، اور علماء، مفتی اور اولیاء ہمیں برے لگتے تھے، ہم بہودہ بندوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آج قیامت آ چکی ہے، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، آج کسی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں عطا کرے گی، یہ زکات نہ دینا، یہ صدقہ نہ دینا، یہ مسکین کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ قیامت کے دن مسلمان کی جہنم ہے، مسلمان کی جہنم کے بیڑیوں میں داخلہ ہے، اور اس کو کافر سوال کریں گے، بھائی تو مسلمان تھا، حاجرہ مسجد میں جمعہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ان علاقوں میں رہتا تھا، آج تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا غریب کو نہیں پوچھا، نماز کے وقت پہ نہیں پڑھا، اور میں نے برتنے کی چیزیں استعمال نہیں کی، زکوٰۃ کا آنا رحمت، زکوٰۃ کا چھن جانا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی تباہی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں فرمایا، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، فرمایا توبہ قبول ہونے کی شرط اپنے گناہوں کو بھی چھوڑو، اور توبہ قبول ہونے کی شرط یہ ہے زکات ادا کرو، اگر گزشتہ سالوں کی زکات تم ادا نہیں کر سکے اس کی باوجود آج تم توبہ کرتے ہو، تمہاری توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر زکات ادا نہیں کرتے تم رو رو کر بھی آ جاؤ، گڑ گڑا کر بھی آ جاؤ، اس زکات کو ادا کرو گے تب جا کے اللہ توبہ قبول فرمائے گا، آج توبہ قبول نہیں ہو رہی، آج بیماریاں دور نہیں ہو رہی، ہر گھر کے اندر بیماری بڑھتی جا رہی، ایک بیمار تو دوسرا ٹھیک، وہ بیمار تو تیسرا ٹھیک، وہ ٹھیک تو چوتھا بیمار، وہ بیمار تو پانچواں بیمار، جتنی جمع پونجی ہے، ایک آدمی ہے بیچارے کے ہاں کیا ہوا، اس کی بچی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، غلط انجیکشن لگ گیا، انجیکشن لگنے کی وجہ سے بچی کوما میں چلی گئی، اور وہ اتفاق اسپتال میں داخل تھی، وہ باپ اس کا سعودیہ میں ملازم تھا، وہاں سے آیا اپنی بچی کے ہاں رہنے لگا، ایک نوجوان بچی 23-24 سال کی بچی، جب وہ کوما میں چلی گئی پورا خاندان اس کی طرف امنڈ آیا، اور اس کے علاج پہ بڑی کوششیں ہوئی، بڑی دولت لگ گئی، بڑا پیسہ لگ گیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے، منٹ میں نہیں ایک سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس بچی کو بیماری کی طرف منتقل کر دیا، وہ ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پورا خاندان نقل و حرکت میں چل رہا ہے، بڑے بڑے بھی، چھوٹے چھوٹے بھی، ہر ایک کی توجہ اس کی جوانی کی طرف، اس کی بچی کی طرف، اس کی معصومیت کی طرف، اس کی بیماری کی طرف، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کو ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، یہ نظام کیا بن گیا ہے، یہاں تک کہ باپ ایک کنارے میں بیٹھ کے رونے لگا، کسی نے اس کے والد سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، 20 سال ہو گئے ہیں میں اور میری بیوی، ہمارے اوپر بیماریوں کے حملے ہوتے رہے، جب ہم تھوڑے سے ٹھیک ہوئے ہیں آج ہماری بچی پر یہ بیماری کا حملہ ہوا ہے، جس کے بعد ہمیں اس کی زندگی کی امید نظر نہیں آتی، ڈاکٹر چاروں طرف سے اس کے قریب کھڑے ہیں 24 گھنٹے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت آزمائش کے اندر پڑی ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے ہمارے کچھ گناہ ہیں، ہم نے اپنے مال میں بدعنوانیاں کی ہیں، جس کی بنیاد پر آج اللہ وہی چیزیں ہماری بچیوں پہ لا رہا ہے، وہی چیزیں ہماری بیماریوں پہ آ رہی ہیں، اس لیے میرے محترم بھائیو زکوٰۃ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سیفٹی، بہت بڑی حفاظت، ملک کی خوشحالی، بچوں کی خوشحالی، غریبوں کی خوشحالی، اور سب سے بڑی خوشحالی یہ ہے مسلمان غریب جو ہوتا ہے وہ کبھی ہمارے اسلام سے باہر نہیں جاتا اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نماز اگر نہ پڑھے، زکوٰۃ اگر ادا نہ کرے، اس بندے کو جیل میں قید کیا جا سکتا ہے، اور اتنی دیر تک قید رکھو کہ یہ تنگ آ کر بے شک اس دنیا سے بھی رحلت کر جائے، لیکن اس کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ ایک بہت بڑی کھلم کھلی اللہ رب العزت کے سامنے مسلمان کے مال کے اندر نافرمانی، قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کھیتی کٹ جائے، جب گندم لگ جائے، جب گندم پک جائے، جب تمام چیزیں سبزیاں پک جائیں، تربوز پک جائیں، خربوز پک جائے، یہ غلے زمینوں کے اندر نکلتے ہیں، ان کا حق ادا کرو، اگر ان کا حق ادا نہیں کرو گے اللہ کی آفتیں زمینوں پہ آئیں گی، اللہ کی تمام تباہیاں ان زمینوں کے اوپر آئیں گی، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب زمین پہ غلہ آ جائے، زمین پہ سبزی آ جائے، تمام چیزیں تیار ہو جائیں، وہ پک جائے. جب تم ان کو کاٹو اس اللہ کی طرف تو دھیان کرو. جب تم نے بیج ڈالا پانی میرے رب نے دیا, بیج تم نے ڈالا دھوپ میرے اللہ نے لگائی, بیج تم نے ڈالا مگر صحیح اللہ نے کیا, بیج تم نے ڈالا بڑھایا میرے رب نے, بیج تم نے ڈالا کیڑوں سے بچایا رب نے, بیج تم نے ڈالا چوروں سے بچایا رب نے, بیج تم نے ڈالا درندوں سے بچایا اللہ نے, بیج تم نے ڈالا ہر آفت سے بچایا, آندھیوں سے بچایا, طوفانوں سے بچایا, ہواؤں سے بچایا, زلزلوں سے بچایا. اتنی محفوظ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. آج اگر مزارے والا تجارت والا ایک کسان اپنی کھیتی کے کاٹنے کا اعلان کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں آتو حق کہو یوم حسادہی, اس کھیتی پر ایک رب کا حق ہے اور وہ رب کھاتا نہیں, رب پیتا نہیں, رب لالچی نہیں, رب مفاد پرست نہیں, بلکہ آتو حق کہو یوم حسادہی, اس اللہ کی زمین کا حق اس دن عطا کر دو. حسادہی جس دن تم نے اس کو کاٹا ہے اسی دن اس کا حق ادا کرو. زمین سے کمرے میں نہ لے جاؤ, زمین سے گوداموں میں نہ لے جاؤ, زمین سے فیکٹریوں میں نہ لے جاؤ. ہوتا کیا ہے, کسان جس وقت اس کو گودام ملاتا ہے, اس کو فیکٹری ملاتا ہے, اس کو آگے چل کر کرتا ہے, اس کے ریٹ نکلتے ہیں, اس کی نیتیں بدل جاتی ہیں, ارادے بدل جاتے ہیں, اس کو رب کہتا ہے. جب تو کاٹے وہیں سے اللہ کا حق دے, جب تو کاٹے وہیں سے غریب کو دے, جب تو کاٹے اسی وقت دے, جب تو کاٹے اسی جگہ دے, جب تو کاٹے اس وقت کے بعد. لیٹ نہ کر, تاخیر نہ کر, اسٹاک نہ کر, گودام میں نہ لا, کسی اور کو مت بھیج, کسی اور کو مت دے, بلکہ سب سے پہلے اس رب کا حق ادا کر. اور وہ رب اپنا حق کس کو دیتا ہے, غریب کو کس کو دے رہا ہے, فقیر کو کس کو دے رہا ہے, مسکین کو کس کو دے رہا ہے, مجاہدین کو کس کو دیتا ہے, مدارس اسلامیہ کو, طلباء اسلامیہ کو, یتیم بچوں کو, بیوہ عورتوں کو. اللہ کہتے ہیں اس زمین کے اندر سے عشر ادا کر کے دسواں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو. زمین خوبصورت ہے, یہ چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے مسلمان کہ یہ سارا میرا رقبہ ہے, میں اس کا مالک ہوں, میں جو چاہوں کروں, جس کو چاہوں دے دوں, جو لینے آتا ہے وہ بھی بیچارہ منتیں کر کر کے, چودھری صاحب ایک گندم کا توڑا ہمیں چاہیے مدرسے کے لیے, ہمیں چاہیے ہماری بچی یتیم ہو گئی ہے, ہمیں چاہیے ہمارا ایک بچہ ہے اس کے ہاں مسلم حالات ہیں, وہ غریب ہو چکا ہے. اچھا اچھا دیکھیں گے, مشورہ کریں گے, بڑے بہارے ہو کر, بڑے سخت ہو کر, بڑی عجیب قسم کی طرز کے ساتھ اس کو گندم کا توڑا دیتا ہے, جو کا توڑا دیتا ہے, سبزی کا توڑا دیتا ہے. کہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کریلا ہے اس میں اشر نکالتا ہوں, مہنگا بڑا ہے لیکن کیا کروں دینا پڑتا ہے, دینا تو مجھے پڑے گا ہی پڑے گا, بھنڈی بڑی مہنگی کیسے اشر دوں, کریلا بڑا مہنگا کیسے اشر دوں, کچنار بڑی مہنگی کیسے اشر دوں, نئی نئی سبزیاں یہ مہنگی کس نے بنائی. میرے اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, قیمت اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے, اللہ کی صفات کی وجہ سے ہے, اللہ کی ادا کی وجہ سے ہے, اللہ کے حقوق کی وجہ سے ہے. ہر تاجر جو زمین سے کھیتی نکال کر لائے, ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا آیا کہ جو کچھ بھی نکل جائے اشر دینا پڑے گا. دس من نکلے تو بھی اشر, بیس من نکلے تو بھی اشر, چالیس من نکلے تو بھی اشر. شوافع حضرات دوسرے حضرات کہتے ہیں پچاس من, لیکن ہمارے امام حنیفہ کہتے ہیں جو کچھ نکلے, جو کچھ نکلے اس کا دسواں حصہ جا کے کس کو دے دو, غریب کو دے دو. اس میں غربا کا فائدہ ہوتا ہے, اس میں ان کا فائدہ ہے, طلباء کا فائدہ ہے, مجاہدین کا فائدہ ہے, مدارس کا فائدہ ہے. اس گندم کو جب تم دے دو گے اللہ کے راستے میں, جو کو دے دو گے اللہ کے راستے میں, چاول کو دے دو گے اللہ کے راستے میں. سپر کرنل بناسپتی جب کھیتوں سے نکلتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے سو توڑے, ہاں سو توڑے, دس توڑے تو نے کہاں دینے ہیں, اللہ کے راستے میں. اب ایک توڑا اگر چھ ہزار روپے کا ہے اس کا مطلب ساٹھ سے ستر ہزار روپے کی قیمت تو نے کہاں دینی ہے, اللہ کے راستے میں. منہ پہ تیور چڑھ جاتا ہے, منہ کھچ جاتا ہے, دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے, ذہن پہ اثر پڑ جاتا ہے, اور اس کی نیت میں فطور سا آ جاتا ہے. لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی اگر وہ دے دیتا ہے اور دل سے نہیں دیتا تو اس کا کوئی عشر قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں دو. یہ مہنگا ہے تو آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کو اللہ نے مالک بنایا ہے, آپ کو اللہ نے ٹھیکیدار نہیں رکھا. اس دنیا میں آپ ہیں, آپ سے پہلے کچھ تھے, آپ کے بعد کچھ ہو گئے. زمینیں جس کو پانی کون دیتا ہے, اللہ. اللہ کہتے ہیں اس کا دسواں حصہ میری راستے میں دو. یہ فرض ہے, سنت بھی نہیں, واجب بھی نہیں, نفل بھی نہیں, یہ فرض ہے جس طرح زکات فرض. اگر 100 توڑے میں سے 10 توڑے چاول کے کوئی نہیں دے رہا تو 90 توڑے حرام ہیں. اگر 100 گندم کے توڑوں میں سے 10 گندم کے توڑے کوئی نہیں دیتا تو 90 توڑے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اگر 100 توڑے سبزی ہے 10 توڑے دینے پڑیں گے, نہیں دو گے تو 90 توڑے حرام ہو جائیں گے. اگر 100 توڑے کوئی اور چنے کی سبزی ہے, چنے کی ڈش نکل آئی ہے, یہاں پر بھی دینا پڑے گا, نہیں دو گے تو 90 توڑے بھی حرام ہو جائیں گے. اور جب یہ حرام ہو جائیں گے تو کھائیں گے کون؟ آپ بھی, آپ کے بچے بھی, آپ کی بیوی بھی, آپ کے رشتے دار بھی, آپ کے مہمان بھی. اور جس کے اندر حرام چلا جائے وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا بلکہ وہ نفرت کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ رشتے داروں میں نفرت, دوستوں میں دست, عوام میں نفرت. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر پانی آسمان سے نہیں ملا اور تم نے اپنا ٹیوب ویل لگا کر دیا تو رب نے صدقے کا حصہ کم کر دیا. فرمایا اب تم 20واں حصہ ادا کرو. اگر پانی آسمان سے مفت مل رہا ہے تو 10واں حصہ ادا کرو. اگر مفت نہیں ملتا, بجلی لگتی ہے, ٹیوب ویل لگتا ہے, سب کچھ لگ رہا ہے, پھر اللہ تم سے 10واں نہیں مانگتے بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب 20واں حصہ ادا کرو. ٹیوب ویل والے کی زمین پر 20واں حصہ نکالنا فرض ہے, آسمانی پانی کے اوپر 10واں حصہ نکالنا فرض ہے. اگر وہ 10واں نہیں نکالتا باقی کھیتی حرام ہے. اگر یہ 20واں نہیں نکالتا باقی کھیتی حرام ہے. جس کی بنیاد پر اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. اب کیا کہتے ہیں؟ ہم تو حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں جی, ہمیں زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں, زکوٰۃ اور چیز, ٹیکس اور چیز. زکوٰۃ آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور آپ کی توبہ قبولیت کا ذریعہ ہے, اور زکوٰۃ میرے اللہ کا حق ہے, اور زکوٰۃ میرے نبی کا ایک متعین حصہ ہے, اور زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے, اور زکوٰۃ صرف مسلمان سے لی جا سکتی ہے, اور زکوٰۃ دینا بھی ثواب ہے, زکوٰۃ لینا بھی ثواب ہے, زکوٰۃ کا نکالنا بھی ثواب ہے, زکوٰۃ کا پہنچانا بھی ثواب ہے, اور زکوٰۃ کے اوپر اللہ کی بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی خوشیاں نازل ہوتی ہیں. جبکہ ٹیکس ایک سزا ہے, اور ٹیکس کافر سے بھی لیا جا سکتا ہے, مسلمان سے بھی لیا جا سکتا ہے, اور ٹیکس کے اندر تھوڑا پیسہ ہو تب بھی لیتا ہے, زیادہ ہو تب بھی لیتا ہے. جبکہ زکوٰۃ کے اندر ایک مقدار متعین ہے. زکوٰۃ جب تم دیتے ہو غریب سے محبت پیدا ہوتی ہے, جب تم ٹیکس دیتے ہو غریب کی اور ان کی آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ دے کر مالک لینے والے کا اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے, اور جو ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں, حکومت کو ظالم کہتے ہیں. ٹیکس تو ایک ظلم ہے جو ہمارے گناہوں کی سزا ہے. بجلی پہ ٹیکس آ گیا, پانی پہ ٹیکس آ گیا, سوئی گیس پہ ٹیکس آ گیا. آپ اس جھنجھاہٹ سے کبھی باہر نہیں نکل پاتے. خدا کی قسم, یہ صرف اور صرف خلافت اسلامیہ نہیں ہے, امارت اسلامیہ نہیں ہے. اسلامی امام نظر نہیں آتا, خلفاء اسلامی نظم نہیں آتا. وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس کی مجلس کے اندر سینکڑوں قسم کے فقہا بیٹھتے تھے اور فیصلہ کر کر امت تک دینی مسائل پہنچاتے تھے, آج ٹیکس کی روح سے انسان کو دبا دیا گیا ہے. اور ٹیکس دینے والا غصے میں آ کر کہتا ہے ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ اللہ کے بندے, ٹیکس تو عذاب ہے, ٹیکس تو ظلم ہے, ٹیکس تو غریب سے لے کر امیر کو دیا جاتا ہے, اور زکوٰۃ امیر سے لے کر غریب کو دی جاتی ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا جب تو یمن کے علاقے میں جائے تؤخذ من اغنیائہم, سارے مالداروں سے جا کر زکوٰۃ لینا, وترد علی فقرائہم, اور پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی فقیر پڑ جائے اس کو جا کر یہ زکوٰۃ ادا کر دینا, غنیوں سے لے لینا فقیر کو ادا کر دینا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور فرمایا جس نے اپنے مال کے ساتھ زکوٰۃ کو لگا لیا وہ زکوٰۃ کی رقم اس کے مال کو ہلا کر کے دم لے گی. جس نے زکوٰۃ کا مال اپنی رقم کے ساتھ ملا لیا وہ زکوٰۃ اس کو ہلا کر کے دم لے گی. اور علماء نے لکھا اس سے مراد وہ بندے ہیں جو کروڑ پتی لاکھ پتی ہیں لیکن تھوڑی سی زکوٰۃ نہیں نکالتے, اور وہ زکوٰۃ اپنے مال کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے لکڑی کے ساتھ دیمک چھوڑ دی جائے اور وہ اس کو کاٹتی رہے اور اس کو تباہ و برباد کر دے. اس طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی جو ہوتا ہے یہ بھی زکوٰۃ کے ساتھ جب لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے, اس کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, گندم کی کٹوتی کے زمانہ میں آپ کو آپ کا رب کہتا ہے اپنی گندم سے زکوٰۃ دو, اپنی جو سے زکوٰۃ دو, سبزیوں سے زکوٰۃ دو, چنوں سے زکوٰۃ دو, چاولوں سے زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ میں نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ گھٹیا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاول دیکھے, چاول پیدا ہوئے, چاولوں میں بڑی خوبصورت قسم کی نسلیں آئی اور آپ نے کہا کہ سب سے ادنا درجہ جو ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور جو اعلیٰ نسل ہے یہ اس کو رکھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا بھی نہیں, نہ سب سے اعلیٰ میں زکوٰۃ لی جاتی ہے نہ سب سے کم میں زکوٰۃ لی جاتی ہے, بلکہ درمیانہ مال اس میں زکوٰۃ لو, درمیانی چیز اس میں زکوٰۃ لو, یہ نہیں ہے. اور زکوٰۃ دینا بڑا ہی مشکل کام بن چکا ہے, پہلے مشکل نہیں تھا. خدا کی قسم پہلے بزرگ اس وقت سوتے تھے جب ان کی زکوٰۃ نکل جاتی تھی, اور آج سوتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالیں, دے کس طرح. ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے, جن کی کتابیں پڑھ کر آپ ان کی ولایت کو دیکھتے ہیں, ان کی نماز پڑھ کر ان کی تعریفات کو دیکھتے ہیں, ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ نابینا آدمیوں کو دیتے تھے. پوچھتے تھے وجہ کیا ہے, فرمایا وجہ یہ ہے کہ نابینا کو دیں گے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے دیا ہے, اللہ کے ہاں ہماری یہ زکوٰۃ بڑی زبردست قبول ہو جائے گی. اور بعض اولیاء اللہ اپنی زکوٰۃ فقیروں کی چارپائی پہ رات کو رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ صبح اٹھ کر لے لے گا, لیکن اس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ میں نے ادا کی. بعض اولیاء اللہ اپنی زکوٰۃ فقیروں اور غریبوں کے راستے میں پھینک دیتے تھے کہ جب وہ آئیں تو ان کو اٹھا کر استعمال کر لیں تاکہ ہم ظاہر نہ ہو سکیں کہ ہم نے ان کو دی ہے, ہمارا ان پہ کوئی احسان نہ آ سکے. زمین میں امانت, زمین میں دیانت, زمین کے اندر حق ادا کرنا, زمین کی تمام چیزیں پوری پوری ادا کر دینا, یہ میرے رب نے فرض فرمائی. عشر کا ادا کرنا یہ فرض ہے, اور جس جس کی زمین اس کے اوپر یہ فرض, جس کی کھیتی اس کے اوپر یہ فرض, اس کے بغیر باقی ساری کھیتی, گندم, چاول, سبزیاں, چارہ, چنے, دالیں, جو کچھ اگتا ہے سب کا سب حرام ہو جاتا ہے. اور وہ حرام جس وقت امت کے حلق میں اترتا ہے, امت کے نظام میں چلتا ہے, امت کے دماغوں میں اترتا ہے, بیماریوں پہ بیماری, فتنوں پہ فتنے, پریشانیوں پہ پریشانی, غموں پہ غم, ہلاکتوں پہ ہلاکت, ان تمام چیزوں نے آج امت مسلمہ کے اس پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ٹیکس لینے کے اندر ہر بندہ آگے ہے, ٹیکس دینے کے اندر ہر بندہ آگے ہے. ذرا سا ٹیکس لیٹ ہو جائے, ذرا سا اخبار میں آ جائے, بندے کے چاروں کان, چاروں نظام کھڑے ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ لیٹ ہو جائے, زکوٰۃ مردہ ہو جائے, زکوٰۃ کا نظام ختم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تین بندے لائے جائیں گے, ظالم بادشاہ اپنے ظلم کو دیکھ, آج اللہ کو بھی دیکھ, آج تیری بادشاہت کدھر گئی, چٹک کے جہنم میں. اور اس کے بعد وہ آدمی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا, اللہ رب العزت اس کے سامنے اور سانپ کے ڈنگ اس کے اندر جائیں گے, اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اب یہ تیرا مال ہے تو اس کے ڈنگ کھاتا جا اور اس کو برداشت کرتا جا. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو متکبر ہو گیا, دولت کے ناز نخرے پر, غرور و فخر پر آ گیا اور اس کی تمام چیزوں نے اس کو اندھا کر دیا, اور جس وقت وہ مرا اس کے اوپر اس کی دولت اور نظام تھے. اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگو, آج اللہ یہ دھوپ تیز کیوں لگا رہا ہے, آپ کی کھیتیوں کو پکانے کے لیے, آپ کے گندم کو پکانے کے لیے, آم کے پکنے کے لیے, پھلوں کے پکنے کے لیے. خدا کی قسم یہ درجہ حرارت میرے اللہ کا ہے. آپ یہ جو پلانٹ بناتے ہیں نا, جس کے اندر آپ ڈب روٹی بنا رہے ہوتے ہیں, بند بنا رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے جب آپ کی بجلی صرف ہوتی ہے اس پہ یونٹ لگتے ہیں تو آپ کے مہینے کے بعد سانس اوپر کو آ جاتی ہے, حلق رکا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو دیکھ کر رب کو نہیں دیکھتے. آج مسلمان کہتا ہے اتنی تیز گرمی, یہ لو, یہ گرم ہوا, یہ رب کا پیمانہ ہے, رب آپ کی کھیتیوں پہ لگا رہا ہے, اللہ آپ کی گندم پہ لگا رہا ہے, اللہ آپ کے چاولوں پہ لگا رہا ہے, اللہ آپ کے درختوں پہ لگا رہا ہے, اللہ آپ کے زینوں پہ لگا رہا ہے. اگر یہ لو نہ چلے, اگر یہ گرمی کا درجہ حرارت نہ پڑے, اگر یہ چیزیں نہ ہوں، یہ گندم یہ چاول کوئی چیز پکنے کو نہ آئے، اور پکنے کو آئے تو اس وقت تک یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ میرے اللہ کا پیمان ہے، جس طرح اللہ انصاف کر رہا ہے، اللہ دیانتداری امانتداری ہر مسلمان کو دکھاتا جا رہا ہے، صداقت ہر مسلمان کو دکھاتا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام حضرات جو زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، سبزیوں سے ہیں، تمام پھلوں سے ہیں، چاولوں سے ہیں، گندم سے ہیں، کسی بھی چیز سے ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عشر ادا کر دیا کرو تاکہ اللہ ان کو ہلاکتوں سے بچائے، اللہ ان کو تمام فائدوں سے مستفید فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگو، اپنے حق ادا کریں، اللہ اپنا حق ادا کرے گا۔ جب آپ نے یہ حق چھوڑ دیے، پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی آپ کی کھیتیوں پر، آپ کی تمام چیزوں پر کیا نازل فرماتا ہے؟ اپنے طوفان نازل کرتا ہے، اور طوفان سے اچھے لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے قریب طوفان آئیں گے، فرمایا آئیں گے، کہا ہم تو نیکی پہ ہیں، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، فرمایا ہاں عائشہ جب ہلاک ہوتے ہیں تو سارے ہو جائیں گے، البتہ جب قبروں سے اٹھو گی تو تم نیک نیت پہ اٹھو گی، اور جو ظالم ہوں گے وہ اپنے ظلم کی بنیاد پہ اٹھیں گے، لیکن ہلاک سارے ہو جائیں گے، برباد سارے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی اس میدان پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس میدان پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ عشر یہ ایک ہی چیز ہے، کہیں جو ہے نا وہ اپنی زمینوں کا پیسہ دے کے کہہ دیتے ہیں ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، سال کے بعد اس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ زمین کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، سونے چاندی کا نصاب اس میں زکوٰۃ کا نظام ہے، اور زمین کا کوئی نصاب نہیں، چاہے 10 کلو بھی ہے تو دسواں حصہ اللہ کو دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ 20 کلو چاول اگر کسی کی کھیتی میں ہوئے ہیں نا، پھر بھی اس کے اندر سے دسواں حصہ دینا پڑے گا۔ 5 کلو بھی ہوئے ہیں تو پھر بھی آدھا کلو چاول دینے پڑیں گے۔ اس میں یہ نہیں آتا کہ 10 من ہو جائیں تو 2، 20 من ہو جائیں تو 2، 30 من ہو جائیں تو 2، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں ایک نصاب متعین ہے، پھر عشر کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر ایک بچہ پاگل اور مجنون ہے اور اس کا باپ مر گیا، یہ زمین اس کی ملکیت میں آ گئی، اب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس پاگل بچے کی زمین سے بھی عشر ادا کیا جائے، کیونکہ بچے کا تعلق نہیں ہے بلکہ تعلق کس کا ہے؟ زمین کا ہے۔ لیکن اس پاگل بچے کے مال پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مال اس کی ملکیت میں ہے، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، لیکن اس کی زمین پہ عشر ادا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس زمین ہے اور زمین سے عشر آ گیا ہے اور وہ کھیتا پیداوار ہو چکی ہے، اس نابالغ بچے کی زمین پہ عشر تو آئے گا لیکن زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس لیے زکوٰۃ، تیسری بات، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال پہ سال پورا لگ جائے پھر زکوٰۃ ادا کریں، اور عشر میں یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی کھیتی میں 2 فصلیں ہیں تو عشر 2 مرتبہ آئے گا، 3 فصلیں ہیں تو عشر 3 مرتبہ آئے گا، 4 فصلیں ہیں تو عشر 4 مرتبہ آئے گا، 5 فصلیں ہیں تو عشر کیا ہوگا؟ 5 مرتبہ آئے گا۔ اس لیے عشر کے حکم الگ ہیں، زکوٰۃ کے حکم الگ ہیں۔ پھر وہ بھائی بھی جو ہمارے ملک شاپ والے ہوتے ہیں، بھینسوں کی بھینسیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک بھینس، 2 بھینس، 30 بھینس، 40 بھینس، بڑا ایک نام بن جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے، اس کی 100 ہیں، اس کی 20 ہیں، اس کی 50 ہیں، اس کی 200 ہیں، اس کی 300 ہیں۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں دودھ جو حضرات ان سے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا رزق حلال بنتا ہے یا حرام بنتا ہے؟ 30 بھینسوں پر ایک بچہ اس بھینس کا اللہ کے راستے میں دینا لازمی ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کی ساری بھینسیں حرام ہو جاتی ہیں۔ 30 گائیں، اس میں بھی گائے کا بچہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو ساری گائے اس کی حرام ہو جاتی ہیں۔ 40 بکریاں، ان کے اندر ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں دیتا تو 40 بکریاں حرام۔ اگر بھیڑے ہیں، بھیڑوں پہ ایک دینا لازمی ہے، نہیں دیتا تو 40 کی 40 حرام۔ اونٹ ہیں، 5 ہو گئے ہیں تو ایک بچہ دینا لازمی ہے، اگر وہ نہیں دیتا ایک بکری بھی تو اس کے اوپر سارے اونٹ حرام۔ اب یہ اگر بھینسوں والے زکوٰۃ نہ دیں، گائے والے زکوٰۃ نہ دیں، بکریوں والے زکوٰۃ نہ دیں، آپ کی یہ دودھ کی دکانیں، یہ دہی کی دکانیں جو آپ کو کھلا رہی ہیں، جو آپ کو پلا رہی ہیں، جو آپ کا نظام ہے، اس میں حرام کے اثرات ہوتے ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ بھی ملاوٹ کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور جس طرح کس طرح کا بھی ہے اس کو تقسیم کرنے کو بھی یہ ثواب سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ نے یہ نظام عطا فرمایا ہے، جانوروں میں زکوٰۃ دو، اونٹوں میں زکوٰۃ دو، گائے میں زکات دو، بھینسوں میں زکات دو، بکریوں میں زکات دو، بھیڑوں میں زکات دو، اپنی سبزیوں میں زکات دو، غلوں میں زکات دو، پیسے میں زکات ادا کرو، دولت میں ادا کرو، سونے میں ادا کرو، چاندی میں ادا کرو. اس زکات سے اللہ تمہارے رزق میں برکت، اس میں لذت، اور جو اس کو کھائے گا اس پر ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہیں، میرا بیٹا ایک مرتبہ نابینا ہو گیا، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر رزق حلال میں نے اس کو کھلایا تو اس کے صدقے سے اس کی بینائی کو واپس کر دے. کہتے ہیں جب صبح اٹھ کر ماں گئی تو اپنے بچے کو بلایا، محمد بن اسماعیل نام تھا، کہا ادھر آؤ. تو دیکھا کہ بچے نے آنکھیں کھولی اور ماں نظر آئی. کہا اماں یہ بینائی ہے؟ واقعتاً آپ ہی ہیں، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ رات کو مصلی پہ دعا تھی کہ اللہ اگر امام بخاری کو میں نے اور اس کے والد نے اور اس کے دادا نے حلال کھلایا تو اس کی بنائی کو واپس کر دے. آج اللہ نے اس کے صدقے سے اس کی بنائی کو واپس کر دی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، معاشرے میں ایک خوبصورت نظام اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب جیسا خلیفہ تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، عمر بن عبد العزیز جیسا خلیفہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی خلیفہ کو لانے کی کوشش بھی کریں، ہمارے حکمران اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر پورے کے پورے دل جمی کے ساتھ یہاں پہ ایک حکومتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے اندر زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام کوئی نہیں. اگر ہے تو ان دفتروں میں ہے جہاں امیر لیتے ہیں اور امیروں سے لے کے امیروں کو دی جاتی ہے، ان کو نواز دیا جاتا ہے، سب کچھ ان کو کر دیا جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات اپنی کھیتیوں میں، اپنے مالوں میں، اپنی دولت میں زکوٰۃ ادا کرتے جاؤ تاکہ مال کی محبت کم ہو جائے. اور اللہ رب العزت آگے رمضان بھی اس لیے لا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ کھانے پینے کی ہرس ختم ہو جائے، اور رمضان کے اندر ایک خوبصورت صبر والا مہینہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.